جمعے 2 مارچ کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. امریکہ نے فولاد اور الومینیم کی درآمد پر محصول بڑھانے کا اعلان کیا ہے. یہ دھاتیں فراہم کرنے والے کیا کریں گے؟ تجزیہ کار نے کہا
جو دوسرے ان کے دوست ہیں وہ بھی پھر ان کی چیزوں پہ لگائیں گے تو ان کی ایکسپورٹس بھی کم ہو جائیں گی.
فولاد اور الومینیم کا یہ موضوع تفصیل کے ساتھ عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسٹیل اور الومینیم کی درآمدات پر نئے ٹیکس متعارف کرانے کے منصوبے پر امریکہ کے اہم تجارتی پارٹنرز نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. احوال بتا رہی ہیں تہمینہ قریشی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سٹیل کی درآمد میں 25 جبکہ الومینیم کی درآمد میں 10% ٹیکس عائد کیا جائے گا. کینیڈا اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ بھی جوابی اقدامات کریں گے. برازیل، چین اور میکسیکو نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ سٹیل اور الومینیم کی درآمدات پر ٹیکس بڑھاتا ہے تو ان کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس طرح عالمی تجارت کو نقصان پہنچے گا، جبکہ چین کی سٹیل انڈسٹری نے صدر ٹرمپ کے فیصلے کو احمقانہ قرار دیا ہے.
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی 52 نشستوں پر انتخاب کل منعقد ہو رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. مزید تفصیل ہارون رشید کی زبانی.
سینٹ کی 52 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 135 امیدوار میدان میں ہیں. اسلام آباد کی 2 نشستوں کے لیے 5، پنجاب کی درجن بھر کے لیے 20، سندھ کی 12 کے لیے 33، خیبر پختونخوا کی 11 کے لیے 26، بلوچستان کی 11 نشستوں کے لیے 23 اور سب سے زیادہ امیدوار فاٹا کی 4 نشستوں کے لیے ہیں جن کی تعداد 24 ہے. سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور ایف سی کو پارلیمان اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر تعینات کر دیا گیا ہے. امکان ہے کہ پیپلز پارٹی ایوان میں اپنی اکثریت کھو دے گی، جبکہ حکمراں مسلم لیگ نون کے آزاد امیدوار زیادہ نشستیں حاصل کر سکتے ہیں.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں 24 ہسپتال اور کلینکس شامی حکومت کی جانب سے کی جانے والی بمباری میں تباہ ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی اپیل کے باوجود فریقین کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس میں اب تک کئی 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے متعلق روسی صدر کے اعلان نے امریکہ کے خدشات کی تصدیق کر دی ہے. امریکہ نے اپنے دفاعی اخراجات بڑھانے کا عندیہ بھی دیا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں تابندہ کوکب.
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعرات کو اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ ان کے ملک نے ایسے ناقابل تسخیر جوہری ہتھیار تیار کر لیے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی مار کر سکتے ہیں. روس کے صدر کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نوریٹ نے کہا ہے کہ صدر پوتن کا یہ بیان ان معلومات کی تصدیق ہے جن کے بارے میں امریکہ پہلے سے جانتا ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا کہ امریکہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کر کے اس بات کو یقین بنائے گا کہ اس کی دفاعی صلاحیت دنیا میں کسی سے بھی کم نہ ہو.
بنگلہ دیش نے پڑوسی ملک میانمار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فوجی سرحد کے اس علاقے سے ہٹا لے جہاں ہزاروں روہنگیا پناہ گزین مقیم ہیں. احوال بتا رہے ہیں عبید ملک.
ایک روہنگیا شخص دل محمد نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ میانمار کے حکام لاؤڈ سپیکروں سے اعلانات کر رہے ہیں کہ روہنگیا یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. اس سے قبل اس علاقے میں میانمار کی جانب سے بڑے پیمانے پر فوجیوں کو اس علاقے میں گشت کرتے دیکھا جا چکا ہے. بنگلہ دیش کے قائم مقام وزیر خارجہ نے میانمار کے سفیر کو بلا کر انہیں کہا کہ سرحدی علاقے میں فوجیوں کی موجودگی سے بے چینی پھیلے گی اور کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ میانمار اپنے فوجی اور فوجی اثاثے سرحد سے ہٹا دے.
سعودی عرب کے ایک اسپورٹس کلب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اگلے ماہ ملک کی پہلی خواتین میراتھن ریس کا انعقاد کریں گے. مقامی میڈیا کے مطابق الوحدہ نامی اسپورٹس کلب کو مکہ شہر کے ایک اسٹیڈیم میں خواتین کی میراتھن کروانے کی اجازت دی گئی ہے. اسرائیل کی پولیس نے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اور ان کی اہلیہ سیرہ سے بدعنوانی سے متعلق کیس میں پوچھ گچھ کی ہے. تفصیلات سنیے ذیشان حیدر سے.
اسرائیلی وزیراعظم پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بیزک کے مالک سے کہا تھا کہ وہ اس بات کی ضمانت دے کہ کمپنی کی ملکیت میں چلنے والی خبروں کی ویب سائٹ پر ہونے والی کوریج اسرائیلی وزیراعظم کے حق میں ہوگی، اور اس کے بدلے میں وہ مواصلات کی وزارت سے کہیں گے کہ وہ بیزک کے ساتھ قواعد و ضوابط کے حوالے سے نرمی برتیں. اسرائیلی وزیراعظم پر بدعنوانی کے حوالے سے کئی دیگر کیسز میں تفتیش بھی جاری ہے، تاہم نتن یاہو ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں.
آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ایک عمارت میں ہونے والی آتش زدگی کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. 31 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا. حکام کے مطابق منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مرکز میں لگنے والی آگ کو بجھانے میں 3 گھنٹے سے زائد کا وقت لگا. انڈیا کے حکام کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ میں مختلف جھڑپوں میں 10 مبینہ ماؤ باغی اور ایک پولیس کمانڈو ہلاک ہو گئے ہیں. ایک اعلی حکام کے مطابق الصبح سینکڑوں پولیس اہلکاروں نے جنگلوں میں مبینہ باغی ٹھکانوں کے خلاف کارروائی شروع کی جو کئی گھنٹے جاری رہی. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے فولاد اور ایلومینیم کی درآمدات پر نئے محصولات متعارف کرانے کے منصوبے پر واشنگٹن کے اہم تجارتی پارٹنرز نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. چین، کینیڈا اور یورپی یونین سمیت دیگر ممالک نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ بھی جوابی کارروائی کریں گے. ادھر امریکہ کی جانب سے ٹیکس میں اضافے کی تجویز کے اثرات ایشیا سمیت عالمی مالیاتی منڈیوں میں بھی نظر آئے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر ٹیکسوں کو بڑھانے کی تجویز پر کینیڈا اور یورپی یونین نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ بھی جوابی اقدامات کریں گے. برازیل، چین اور میکسیکو نے بھی اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کیا ہے. چین کی اسٹیل انڈسٹری کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ احمقانہ ہے. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چنینگ کہتی ہیں کہ اس طرح عالمی تجارت کو نقصان پہنچے گا.
امریکہ پہلے ہی 100 سے زائد مواقع پر اپنے ملکی مصنوعات کو تحفظ دینے کے لیے سٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات کے خلاف اقدامات لے چکا ہے. اگر باقی ممالک نے بھی امریکہ کی اس مثال کی پیروی کرنا شروع کی تو اس کے عالمی تجارت پر بہت سنگین اثرات مرتب ہوں گے.
انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر معیشت مندی کا شکار ہے اور یہ صورتحال تمام سٹیل اور ایلومینیم انڈسٹری کو درپیش ہے. اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تمام تجارتی پارٹنرز کو مل کر اقدامات کرنے چاہیے. جاپان کے وزیر صنعت اور تجارت ہیروشیگے سیکو کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ اضافی ٹیکس کی زد میں کون سے ممالک آئیں گے. انہوں نے جاپان کی برآمدات کو اس فیصلے کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے تدابیر کی بھی بات کی.
امید ہے کہ ہم امریکہ کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جاپان سے سٹیل اور الومینیم کی درآمدات امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے.
یورپی یونین کے کمشنر یونگ کلاڈ یونکر نے واشنگٹن کے اس منصوبے کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس امریکی اقدام پر یورپی یونین مؤثر رد عمل ظاہر کرے گی. انہوں نے کہا کہ ان غیر منصفانہ اقدامات کی وجہ سے یورپ میں ہزاروں ملازمتوں کو خطرات لاحق ہو جائیں گے اور اس صورتحال پر یونین خاموش نہیں رہے گی. کینیڈا کے وزیر تجارت نے اس پیش رفت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا
ہمارے ملک کی اسٹیل یا ایلومینیم انڈسٹری پر کسی ٹیکس یا کوٹے کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس طرح کے کسی بھی فیصلے کا اثر سرحد کے دونوں جانب ہوگا. کینیڈا اسٹیل اور ایلومینیم انڈسٹری کے ملازمین کے ساتھ ساتھ اپنی انڈسٹری کا بھی دفاع کرے گا.
آسٹریلیا کے وزیر تجارت سٹیون چوبو کہتے ہیں کہ واشنگٹن کا یہ اقدام تمام تجارتی پارٹنرز کے خلاف ہے.
یہ اعلان مایوس کن ہے. اس اعلان کے تحت سٹیل کی درآمد پر 25 جبکہ ایلومینیم کی درآمد پر 10% ٹیکس عائد کیا جائے گا. اس طرح کا اقدام تجارت پر منفی اثرات کے سوا کچھ نہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ عمل بالآخر ملازمتوں کے نقصان کا باعث بنے گا.
امریکہ کی طرف سے ان اہم دھاتوں کی درآمدات کے ٹیکس میں اضافے کی تجویز کے عالمی مالیاتی منڈیوں پر بھی اثرات دیکھے جا رہے ہیں اور آج اس کے اثرات ایشیائی منڈیوں پر بھی نظر آئے.
ہمارے نامہ نگاروں کے خلاصے پر مبنی نازیہ گلزار کی زبانی اس رپورٹ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دنیا بھر سے خاصا شدید رد عمل ہے، لیکن براہ راست اس سے کون سے تین ممالک متاثر ہوں گے یا کون سے ہیں ممالک جن کے اوپر یہ ضربہ کاری پڑے گی، اس کے لیے میں نے ماہر اقتصادیات اور صحافی مسٹر مجید شیخ سے بات کی.
تین جو سب سے بڑے امپورٹ سورسز ہیں وہ ہے نمبر ون کینیڈا، برازیل اور پھر ساؤتھ کوریا، چوتھے نمبر پہ روس ہے، پانچویں نمبر پہ چائنا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اس طرح انہوں نے اب جو کیا ہے، ایک تو اپنے دوستوں کے خلاف ہی انہوں نے لگتا ہے انہوں نے یہ
قدم اٹھایا ہے۔ صحیح،
چائنا جو ہے اس پہ لا محالہ روس اور چین پہ نظر پہلے پڑتی ہے، پر وہ چائنا پچھلے 10 سالوں میں ویلیو ایڈڈ کی طرف زیادہ گیا ہے۔ فلیٹ جس کو ہم سٹیل کہتے ہیں وہ کینیڈا، میکسیکو اور برازیل زیادہ بھیجتا ہے۔
صحیح،
تو اب ہوگا یہ کہ جب یہ سٹیل مہنگی ہوگی امپورٹ، بیسکلی اٹ ڈیپینڈز کہ وہ کس کام پہ لگا رہے ہیں، تو ان کی لوکل جو چیز ہے پروڈکشن وہ مہنگی ہو جائے گی، اس کا مطلب ان امپلائمنٹ ہوگا۔
تو کن کن سر ان کا اثر کن کن صنعتوں پر پڑے گا اور کس طرح سے پڑے گا؟
مطلب جس بھی انڈسٹری میں سٹیل استعمال ہوتی ہے فار فنش پروڈکٹس، اس کو فرق پڑے گا، وہاں ان امپلائمنٹ بڑھے گی۔
صحیح،
اور جو ان کو فائدہ ہوگا کہ سٹیل کی لوکل پروڈکشن ان کی اگر بڑھے گی تو بہت کم ہی بڑھے گی، میرے اپنے محتاط اندازے سے 4-5% سے زیادہ نہیں بڑھنے لگی۔
اچھا،
پر جو ان کی ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی ود ان دا فنشنگ سیکٹر جو بہت بڑی ہے، تقریباً 90% آف دی ٹوٹل، تو اس میں ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، ان کو نقصان ہوگا نمبر ون۔ نمبر ٹو، جو دوسرے ان کے دوست ہیں وہ بھی پھر ان کی چیزوں پہ لگائیں گے تو ان کی ایکسپورٹس بھی کم ہو جائیں گی۔ پروٹیکشنزم جو ہے وہ بیسکلی جو بزنس میوچل انٹرسٹ کا نام ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں مجھے نظر آتا۔
اچھا، تو یہ پروٹیکشنزم خود امریکہ کے حق میں نہیں جائے گا، خلاصہ اس کا؟
بالکل، میں نے آج سارے جو مختلف اخباروں کی کمنٹری بھی پڑھی، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ان کو بہت نقصان ہوگا۔
تو
ان کے نیو یارک ٹائمز اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔
اچھا، ایک ذرا دور کے علاقے پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں سر، ہمارے ریجن کے اوپر، ساؤتھ ایشیا پر، خاص طور پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ پر، وہاں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
وہاں یہ ہوگا، مثلاً پاکستان جو ہے وہ تو بہت کم، تقریباً 1,00,000 ٹن ان کو صرف ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ بھی فلیٹ شیٹ کی شکل میں۔ انڈیا کو تھوڑا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 2,00,000 ٹن کے لگ بھگ، پر انڈیا ویلیو ایڈڈ چیزیں ان کو زیادہ بیچتا ہے چائنا کی طرح، تو اس واسطے انڈینز کو بھی ہٹ ہوگا، ضرور ہوگا، اور خاص طور پہ اس وقت ہوگا جب امریکہ خود ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی چچ جائے گا۔ فی الحال وہ بھی پروڈکٹ، کیونکہ انڈیا بذات خود بہت بڑا امپورٹر ہے آف سٹیل چائنا سے، دنیا سے، اور ان کو کمپٹیشن یہاں بلاک ہونے سے ان کو شاید فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔
یہ تھے ماہر اقتصادیات اور صحافی مسٹر مجید شیخ۔ روسی صدر کا اعلان ہے کہ اس کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں، مار کر سکتے ہیں۔ روسی صدر کے اس بیان پر رد عمل کے تحت امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدا نوارٹ نے کہا کہ صدر پوتن کا یہ بیان ان معلومات کی تصدیق کرتا ہے کہ جن کے بارے میں امریکہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان سارہ سانڈرز نے کہا کہ امریکہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کر کے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کی دفاعی صلاحیت دنیا میں کسی سے بھی کم نہ ہونے پائے۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ، آر شمیم کی زبانی۔
روسی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوریٹ نے کہا کہ صدر پوتن کا یہ بیان ان معلومات کی تصدیق ہے جن کے بارے میں امریکہ پہلے سے جانتا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ سینڈرز نے کہا کہ امریکہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کر کے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کی دفاعی صلاحیت دنیا میں کسی سے بھی کم نہ ہو۔ روسی صدر پوتن نے نئے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا دعویٰ اپنے چوتھے صدارتی انتخابات سے قبل کیا، اور یہ نئے صدارتی انتخاب سے قبل صدر پوتن کا آخری صدارتی خطاب تھا۔ روس کے سرکاری ٹی وی چینل پر صدر پوتن کی تقریر کے دوران ان دو ہتھیاروں کی ویڈیو چلائی گئی جنہیں صدر پوتن نے نئے ناقابل تسخیر ہتھیار قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ روس ایسے ڈرون بھی تیار کر رہا ہے جنہیں آبدوز سے چھوڑا جا سکے گا، یہ ڈرون جوہری حملہ بھی کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے اس نئے ہتھیار کو یورپ اور ایشیا میں جال کی طرح بچھا امریکی دفاعی نظام بھی نہیں روک سکتا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق روسی صدر کا یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فوجی طاقت بڑھانے والے بیان کے جواب میں آیا ہے۔ امریکہ نے پچھلے مہینے جوہری طاقت کو بڑھانے اور چھوٹے ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی بات کی تھی۔ امریکہ کے اس بیان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ روس کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے عارف شمیم سے سنی۔ آئیے پاکستانی سینٹ کے انتخابات پر نظر ڈالیں جو کل ہوا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی نمائندہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ سینٹ کے انتخابات سے ایک دن پہلے صرف مخصوص نشستوں پر متفقہ امیدوار سامنے لانے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ حکمراں مسلم لیگ نون کی بھی حمایت کی گئی ہے اور انتخابات میں ووٹ کی خرید و فروخت کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں آج صبح ڈاکٹر فاروق ستار کی متحدہ کمیونٹی کی کنوینرشپ کو چیلنج کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا کہ پارٹی قیادت کا انتخاب الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اس کے لیے ان کی جماعت کے ضابطے میں اس کا طریقہ کار واضح ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن میں معاملہ حل نہ ہونے کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی گروپ میں دوبارہ رابطے بحال ہوئے اور بالآخر دونوں فریق مشترکہ امیدوار لانے میں کامیاب ہو گئے، جس کا اعلان ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس میں کیا۔
ہمارے دو امیدوار ہیں، ایک ہے بیرسٹر فروغ نسیم اور دوسرے ہیں کامران خان قصوری بھائی۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر عبدالقادر خانزادہ بھائی، ان کا نام ہمارے درمیان طے ہوا ہے۔ خواتین کی سیٹ پر ڈاکٹر نگہت شکیل، جو اقلیتوں پر ہے ہمارے امیدوار، وہ ہے سنجے پروانی۔ رابطہ کمیٹی کو لے کر ہمارا مسئلہ ہے اور ہم وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالی، مجھے یقین ہے کہ ہم حل کر لیں گے۔
کامران ٹیسوری کو سینیٹ کا امیدوار بنانے پر ایم کیو ایم پاکستان مزید دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے امیدواروں کے اعلان کے باوجود کامران ٹیسوری کو دستبردار نہیں کیا۔ اس صورتحال پر خالد مقبول صدیقی نے اپنا موقف کچھ یوں بیان کیا۔
جنرل سیٹس ہیں، اس میں میری وضاحت میرا خیال ضروری ہے اصولی موقف کے تحت۔ اس میں ہمارے امیدوار ڈاکٹر فروغ نسیم ہیں اور فاروق بھائی کے امیدوار کامران ٹیسوری بھائی ہیں۔
اس سے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار نے اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم نون میں حال ہی میں شمولیت اختیار کرنے والے مشاہد حسین کی حمایت کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے موقف کی تائید سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اقلیتی رکن اسمبلی دیوان چند چاولہ نے بھی کیا اور کہا کہ ووٹ کی خریداری کے لیے رابطے جاری ہیں۔
اوپن ووٹ دینا چاہیے کہ کم سے کم لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہ ہو۔ جو آج اعلان ہوا ہے سندھ اسمبلی کے اندر وہ خفیہ راج شماری کا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ کے بالکل خطرات بڑھ چکے ہیں۔ جو مڈل مین ہے وہ اپنی اپنی اسٹوری دے رہے ہیں، کوئی کروڑ کی، کوئی 2 کروڑ کی، 5 کروڑ۔ چوریاں نہیں جلنی چاہیے، اسٹوریوں کو بند ہونا چاہیے۔ پارٹی کے ہر کارکن کو پتا ہے کہ مڈل مین سب رابطے میں آ رہے ہیں اور مڈل مین تنگ کر رہے ہیں لوگوں۔
سندھ اسمبلی نے 12 سینیٹرز کا انتخاب کرنا ہے، جن میں 7 جنرل نشستیں، 2 خواتین، 2 علماء اور ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیتی نشست پر انتخابات ہوں گے۔ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ایم کیو ایم پاکستان ہے، جو اس وقت دھڑا بندی کا شکار ہے۔ تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔
ایک ایم کیو ایم کے اقلیتی ممبر نے کہا کہ ان کو اپروچ کیا گیا، اس سے پہلے بھی شیخ صلاح الدین ہیں، انہوں نے بھی بات کی تھی کہ ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ جو اپروچ کر رہا ہے اس کا نام بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے اگر ایم کیو ایم کے ایم پی ایس وہ سینٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو اس سے بہت صورتحال واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی کسی ضمیر کی آواز کی بنیاد پہ تو نہیں دیا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کے ایسے کبھی تعلقات رہے ہی نہیں، یا ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے تعلقات کبھی پیپلز پارٹی کے اس نوعیت کے نہیں رہے کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ وہ ایک بہتر جماعت سمجھتے ہوں۔
تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت وضاحت کرتی رہی ہے کہ ان کی جانب سے کسی کو بھی پیسوں کی پیشکش نہیں کی گئی، تاہم حمایت کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
ریاض سہیل کی اسی رپورٹ کے تناظر میں آئیے سینٹ کے انتخابات جو کل ہیں اس سے قبل آج تک کی صورتحال پر نظر ڈالیں اور حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون سے متعلق عدالتی فیصلوں کے تناظر میں کس کا پلڑا کہاں جا رہا ہے اس کا بھی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے زحمت دی بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید کو۔
جی، یہ میرا خیال میں جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نواز کی،
اس کے لیے ایک بڑا مائل سٹون ہے, اور سمجھا یہی جا رہا تھا کہ شاید ملک میں ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے سیاسی بحران ایسی نوعیت اختیار کر لیں گے کہ ملک میں کافی بحرانی کیفیت ہوگی. بحرانی کیفیت تو اب بھی موجود ہے, لیکن میرا خیال ہے صرف حکمراں جماعت کی حد تک ہے, اور جو حکمراں جماعت ہے وہی سب سے زیادہ اس وقت شور ڈالے ہوئے ہے کہ اس سے خدشہ ہے کہ دھاندلی ہوگی, اور جو عدالتی فیصلے ان کے خلاف ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں, اور جو ان پر پابندیاں لگ رہی ہیں کہ ان کا امیدوار بھی اب آزاد امیدوار کی حیثیت سے ان الیکشنز میں حصہ لے گا, تو اس سے بھی ان کو خدشہ ہے کہ الیکشن کے نتائج پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. لیکن ان سیاسی اختلافات اور بحرانوں کے باوجود اس الیکشن کا اپنے مقررہ وقت پر ہونا بھی بتاتا ہے کہ اس ملک میں سیاسی جو بالیدگی ہے یا جو میچورٹی ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے, اور جو مائل سٹون ہیں وہ اپنے وقت پر ہی حاصل کیے جا رہے ہیں.
تو یہ تو ہو گئے خدشات حکمراں جماعت کی طرف سے, اور یہ ہو گئی جمہوری یا سیاسی بالیدگی, لیکن نتائج پر کچھ روشنی ڈالیے گا, متوقع نتائج کیا ہیں؟
دیکھیں کافی دلچسپ صورتحال ہے. کوئی 52 نشستیں ہیں جن پر الیکشن ہوں گے, اور اس کے لیے کوئی 135 امیدوار میدان میں ہیں, اور باقی 3 صوبوں میں جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نواز ہے, اور کے پی میں پی ٹی آئی ہے, تو وہاں تو خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ انہی کے امیدوار جو ہیں وہاں سے منتخب ہو پائیں گے. لیکن سب سے زیادہ جو دلچسپ مقابلہ ہوگا وہ بلوچستان میں ہوگا, جہاں پر اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے حکومت بھی تبدیل ہوئی, وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہوئے, وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کے بھی الزامات لگ رہے ہیں, وہاں پر پیسہ چلنے کے بھی الزامات لگ رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کون سی جماعت زیادہ نشستیں حاصل کر پاتی ہے. پیپلز پارٹی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نشست صوبائی اسمبلی میں نہیں ہے, لیکن وہ بھی اب اس امید سے ہے کہ 5 یا 6 نشستیں وہ بھی وہاں سے لے سکے گی. مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ سارے بھاگ گئے وہاں سے, بغاوت ہوئی کافی بڑی, تو ان کے وہاں پر امکانات کم دکھائی دے رہے ہیں. تو زیادہ دلچسپ مقابلہ بلوچستان میں ہی دیکھنے کو ملے گا.
اچھا ہارون رشید, ایک خاصا اہم سوال جو کہ میں آخر میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ ان انتخابات کی, سینٹ کے ان انتخابات کی کریڈیبلٹی, اعتماد اور ساکھ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ جو مین پارٹی یا حکمراں پارٹی ہے اس کی تو چولہے ہلا دی گئیں, اس کی طرف سے تو سوال در سوال اور عجیب قسم کے نشانات لگ رہے ہیں, تو ان الیکشن کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟
شفیع صاحب, میرا خیال ہے اس کا سارا انحصار ہوگا نتائج پر. اگر تو جو مسلم لیگ نون ہے اس کو جو وہ توقع کر رہی ہے اس کے مطابق نشستیں مل جاتی ہیں, اور کبھی امکان یہی ہے کیونکہ ابھی کل پرسوں بھی پنجاب اسمبلی سے ایک سینٹ کا الیکشن ہوا ہے جس میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہی نون کے بندے نے حصہ لیا اور وہ منتخب ہو گئے, تو توقع تو یہی ہے کہ انہی کے بندے آ جائیں گے. لیکن اگر نتائج ان کی توقعات سے خلاف آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک نیا سیاسی بحران بنے, اور جو خدشات مسلم لیگ نواز کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اور جو ساری جوڈیشری اور دیگر ادارے جو ہیں وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ پھر ایک اس کو وجہ بنا کر ایک نئی سیاسی مزاحمت کی جو تحریک ہے وہ شاید شروع کر پائیں. لیکن امکان کم ہی نظر آ رہا ہے, لگتا یہی ہے کہ جو ان کے ٹھوس امیدوار ہیں, جو ان کی نشستیں ہیں, وہ شاید ان کو مل پائیں.
پاکستانی سینٹ کے انتخابات پر تجزیاتی نظر کے ساتھ یہ تھے اسلام آباد سے ہارون رشید. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کیا خیال ہے, سینٹ سے لیڈ کر رہی ہے؟ نہیں. ہتھیاروں سے متعلق روسی اعلان امریکی خدشات کی تصدیق ہے, اس وقت bbcurdu.com اس سے لیڈ کر رہی ہے. اور سب سے زیادہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, روسی صدر پوتن فلوریڈا پر کیوں بم گرانا چاہتے ہیں, پہلے نمبر پر ہے. اچھا, مسلمانوں کو ہولی کھیلنی چاہیے یا نہیں کھیلنی چاہیے, دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں ہے. تیسرے نمبر پر فوٹوگرافر کا کاروبار خراب کرنے پر دلہن کو $1,000 کا جرمانہ, خاصی دلچسپ خبر ہے. اس سے یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا نہیں کہہ سکتے, کیا بتا سکتے ہیں اور کیا نہیں بتا سکتے. پاکستان سپر لیگ, مشترکہ مشکوک شخص کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا, یہ کس کھیت کی مولی تھی، کون تھے یہ مشکوک صاحب، اس کی تفصیل بھی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے۔ میں عموماً اپنی ویب سائٹ پر سائنس کے شعبے میں آنے والے خبریں ضرور پڑھتا ہوں۔ یقین کریں ان کو پڑھ کر کے لگتا ہے کہ آج تک جو کچھ پڑھا اس کے بعد کیا لگتا ہے، لگتا ہے بالکل ہی نہیں پڑھا۔ نئی نت نئی ایجادات اور ان کے بارے میں ہونے والی تحقیق، لگتا ہے کہ دنیا ابھی اپنی بالیدگی کو نہیں پہنچی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور ہاں، ڈاکٹر عبدالسلام -- نوبل پرائز ونر، یہ ڈیش کیوں آئے، اس کی تفصیل کے لیے بھی bbcurdu.com پر جائیے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پاکستان میں بہت کم خواتین اپنی خود کی گاڑی رکھنے یا چلانے کی استطاعت رکھتی ہیں، اس لیے ایک بڑی تعداد بسوں اور رکشوں کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن اب ملک میں گنتی کی خواتین معاشرتی روایات کو چیلنج کرتے ہوئے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں۔ بی بی سی اردو اس پورے ہفتے پاکستانی خواتین بائکرز کی کہانیاں پیش کر رہا ہے، جنہوں نے موٹر بائک کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کہانیوں کو آپ بی بی سی اردو کے ٹی وی اور ریڈیو پروگرامز میں دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سیریز کو بی بی سی اردو کی ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں۔ ہیش ٹیگ ہے bbcurduwomenbikers۔ سیریز فالو ضرور کیجیے گا۔
اور اب کھیلوں پر نظر، تبینہ قریشی کے ساتھ۔
پاکستان سپر لیگ میں آج ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان میچ بارش کے باعث ملتوی ہو گیا۔ پشاور زلمی کی طرف سے کھیلنے والے آل راؤنڈر محمد حفیظ کہتے ہیں کہ بولنگ پر پابندی کے بعد وہ ایک بار پھر بایو میکینیکل ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے پراعتماد ہیں۔
پی ایس ایل ٹیکنیکل کمیٹی نے اس کا فیصلہ لیا ہے کہ وہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک میں آئی سی سی ٹیسٹ کلیئر نہ کروں وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے، حالانکہ رول بھی ہے آئی سی سی کا، بٹ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا آئی ول آن اٹ، اور میں نے اپنی جو ہے مکمل طور پر تیاری ہے، اور پی سی بی کو بھی بول دیا ہے آفیشلز کو کہ میں انٹرنیشنل ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہوں۔
فٹ بال کلب مینچسٹر سٹی کی ٹیم نے انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل کو 3-0 سے شکست دے کر رواں ہفتے میں دوسری کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے مینچسٹر سٹی کو صرف 5 میچوں میں جیت درکار ہے۔ نیدرلینڈز میں جاری یو سی آئی ٹریک سائیکلنگ ورلڈ چیمپئن شپس میں برطانیہ کی ٹیم نے ٹیم پرسوٹ مقابلے میں پہلی دفعہ طلائی تمغہ جیتا ہے۔ مقابلے میں ڈنمارک کی ٹیم نے دوسری پوزیشن پر رہ کر چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے، جبکہ خواتین کے ٹیم پرسوٹ مقابلے میں امریکہ کی ٹیم نے اپنا ٹائٹل برقرار رکھا اور برطانوی اولمپک چیمپئن لورا کینی کی ٹیم نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ برمنگھم میں جاری ورلڈ انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپس میں ایتھوپیا کی گنزیبہ ڈبابا نے 3000 میٹر کی ریس میں اپنا تیسرا طلائی تمغہ جیتا۔ نیدرلینڈز کی صفان حسن نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والی لورا میئر نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے برطانیہ کے لیے انڈور ایتھلیٹکس میں پہلا اعزاز حاصل کیا۔ آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 351 رنز بنائے ہیں۔ مچل مارش 4 رنز کی کمی سے سینچری مکمل نہ کر سکے اور 96 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کیشف مہاراج نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سابق عالمی نمبر 1 سٹین واورنکا نے انفٹ ہونے کی وجہ سے میامی اوپن اور انڈین ویلز ٹورنامنٹ سے وڈرا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
کھیلوں کا حال آپ نے تمینہ قریشی سے سنا۔ کیا میں آپ کو یہ باور کراؤں پھر سے کہ بی بی سی اردو کی خواتین بائکرز پر مبنی خصوصی سیریز کی آج آخری رپورٹ میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی پہلی فیمیل بائک ٹورسٹ سے، تو اس کا انتظار کیجئے۔ لیکن جس کا انتظار نہیں کرنا وہ خبروں کا خلاصہ ہے، سیربین کے نصف پر آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ تجارتی جنگ امریکہ آسانی سے جیت سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اسٹیل اور ایلومینیم کے درآمدات پر نئے ٹیکس متعارف کرانے کی بات کی تھی، جس پہ امریکہ کے اہم تجارتی پارٹنرز نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں 24 اسپتال اور کلینکس شامی حکومت کی جانب سے کی جانے والی بمباری میں تباہ ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک اسپورٹس کلب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اگلے ماہ ملک کی پہلی خواتین میراتھن ریس کا انعقاد کریں گے۔ بنگلہ دیش نے پڑوسی ملک میانمار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فوجی سرحد کے اس علاقے سے ہٹا لے جہاں ہزاروں روہنگیا پناہ گزین ہیں۔ اسرائیل کی پولیس نے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو سے بدعنوانی سے متعلق کیس میں پوچھ گچھ کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں ماؤ نواز باغیوں اور پولیس میں سرکاری اہلکاروں کے بقول ایک مارکے میں متعدد ماؤ نواز ہلاک ہوئے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل اور حالات کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے رانچی میں صحافی آلوک پتل سے بات کی۔
یہ چھتیس گڑھ کا بیجاپور علاقہ ہے، وہاں پولیس نے 10 ماؤوادیوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے گرے ہاؤنڈ دستے نے ایک سرچ آپریشن چلا رکھا تھا اور یہ انکاؤنٹر صبح ہوئی ہے، جس میں 10 ماؤوادی مارے گئے ہیں، بھاری ماترا میں اسلحہ برامد کیا گیا ہے، اور پولیس کا یہ بھی کلیم ہے کہ ابھی کچھ اور ڈیتھ باڈی بھی جو ہے علاقے سے برامد کی جا سکتی ہے۔
اچھا، تو دوسری اور کیا ماؤوادیوں کی جانب سے کچھ کہا گیا؟
ماؤوادیوں کی طرف سے کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا ہے، لیکن ماؤوادی تھنکر بڑے پوئٹ جو مانے جاتے ہیں ورورا راؤ، ان سے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے بات چیت کی۔ ورورا راؤ کا کہنا تھا کہ یہ اس طرح کا انکاؤنٹر نہیں ہے جیسا کہ پولیس کلیم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگل کے بھیتر جب کوئی ماؤوادی رہتا ہے تو اسے کم نقصان ہوگا، اس کے بنسبت جو پولیس فورس ہے، جو گریہاؤنڈ دستہ ہے، اس کے نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یہاں تصویر الٹی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا قصہ کوتاہ جو ہے وہ کل کا ہے، کل شام سے ہی تلنگانہ پولیس نے آپریشن چلا رکھا تھا، اور اس کا اب جو ہے چھتیس گڑھ پولیس جو ہے اس کا دعویٰ کر رہی ہے، تو انہوں نے پوری تصویر پہ ہی شک ظاہر کیا ہے۔
اچھا، تو خود گریہاؤنڈ ٹاسک فورس کا کوئی بندہ مارا گیا؟
اس انکاؤنٹر میں پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک گریہاؤنڈ دستے کا جوان مارا گیا ہے اور 2 جوان گھائل ہوئے ہیں۔
اچھا آلوک جی، ایک عام تاثر یہ ہے کہ مارکسسٹ یا ماؤوادیوں کی حملوں کی شدت کم ہوئی ہے، سچ کیا ہے؟
دیکھیے، بستر میں اور چھتیس گڑھ کے دوسرے علاقوں میں پولیس اور سرکار کی طرف سے بار بار یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ماؤوادی پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا ماؤوادیوں کی سنکھیا ختم ہو گئی ہے، یا ہم نے اس ضلع سے ماؤوادیوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن جو گوریلا اسٹریٹجی کو جانتے ہیں اور ماؤوادیوں کے گوریلا لڑائی کے طور طریقوں کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ماؤوادی ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے، یہ ان کی اسٹریٹجی رہتی ہے۔ تو یہ کلیم کرنا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ ماؤوادی کمزور ہو گئے ہیں یا پولیس جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ ماؤوادیوں کو جب بھی اوسر ملتا ہے وہ لگاتار حملے کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو جان کر بہت آشچریہ ہوگا کہ پچھلے 2017 کے اگر آنکڑے دیکھیں تو چھتیس گڑھ میں ماؤوادی اور سرکشا بل، جو پولیس فورس ہے، ان کے دونوں کے مارے جانے والے لوگوں کی جو ہے لگ بھگ برابر ہے۔ اس لیے یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ چھتیس گڑھ میں ماؤوادی کمزور ہوئے ہیں۔
یہ تفصیل بتا رہے تھے آلوک پتل جو رانچی سے تھے۔ یہ واقعہ ہے ماؤ نواز باغیوں اور پولیس میں ٹکراؤ کا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے تیسری بار ایک نئے گھپلے یا گڑبڑ گھوٹالے کے سلسلے میں پولیس نے پوچھ گچھ کی ہے۔ الزامات کس قسم کے ہیں، کتنے سنگین ہیں، اور ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی۔
دیکھیے، ایک نیا کرپشن اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ تیسرا کرپشن اسکینڈل ہے جس کو لے کر کے ان کے ساتھ پولیس نے ان کو کوشچن کیا ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اور پولیس نے آج نہ صرف بنیامین نتن یاہو کے ساتھ سوال جواب کیے ہیں 5 گھنٹے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کی وائف جو ہیں سارا نتن یاہو، ان کو الگ ایک جگہ لے جا کر کے، جہاں پر کہ پولیس کا انویسٹیگیشن یونٹ ہے، وہاں پہ لے جا کر کے ان کے ساتھ بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیا جو معاملہ ہے، یہاں کے سب سے بڑے ٹیلی کام کمپنی بیزک کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے۔ بیزک کمپنی کے جو اونر ہیں شاول ایلوویچ، वो यहाँ की एक जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है हिब्रू में वाला बोलकर, उसके भी वो मालिक हैं, और कहा जा रहा है कि ये एक क्विड प्रो को है। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की है। बेंजामिन नेतन्याहू जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे तब उन्होंने कुछ ऐसे नियम जो है ऐसे कानून सामने ले आए जिससे कि बेजेक को फायदा हो। उन कहा जा रहा है कि उनकी वाइफ ने भी जो है उसमें बड़ी ही एक्टिव रोल प्ले किया। उन्होंने उनका मांग की कि इसके बदले में उनके लिए फेवरेबल जो है कवरेज दिया जाए, बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्ट में जो है वहां पर बातें लिखी जाए।
तो कितने संगीन नौयत के हैं ये इल्जामात, और ये तीसरा घपला सामने आया कितना संगीन है?
साफ तौर पर पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने बेंजामिन नेतन्याहू को ये कहा कि ही इज बीइंग क्वेश्चन्ड अंडर कॉशन, यानी कि वो एक सस्पेक्ट हैं, और अगर वो सस्पेक्ट हैं और ये साबित हो जाता है तो ये बहुत ही संगीन मामला है।
अच्छा, खुद इसराइल में कोलिशन गवर्नमेंट है, तो इस मखलूत हुकूमत पर क्या असर पड़ सकता है? मीडिया क्या कह रहा है, आम पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं?
देखिए, इसके पहले भी जो दो मामला थे उस पर पुलिस ने रेकमेंड किया है कि उनको इंडाइट किया जाए। पुलिस रेकमेंडेशन जो है वो अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक कि अटॉर्नी जनरल भी ये फैसला नहीं कर लेते कि उनको इंडाइट किया जाए, तब तक कोई बहुत जो है उनके खिलाफ जो है अदालत में कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मखलूत हुकूमत जो है वो उसमें अभी तक जो है यूनिटी देखने को मिल रही है। सारे जो उसमें तंजीमें शामिल हैं उन्होंने सभी ने कहा है कि वो अभी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं और वो इंतजार करेंगे कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर क्या फैसला करते हैं। तो मखलूत हुकूमत अभी जो है बिल्कुल अभी भी स्टेबल ही नजर आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है और उन्हें किसी बात से डर नहीं रहे और वो जो है वो डटकर सामना करेंगे सारे इन्वेस्टिगेशन।
और मीडिया और ऑपोजिशन?
मीडिया जो है उसमें ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि मीडिया नेतन्याहू के खिलाफ दिख रहा है। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है तो ऑपोजिशन अभी इसराइल में बहुत ही कमजोर है। दरअसल एक जो मामला है जिसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा रहनुमा नहीं है, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो उनको रिप्लेस कर पाए, और उनके भी जो सपोर्टर्स हैं वही ये बार बार इस बात को सामने ला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और वही एकमात्र इस कद के रहनुमा है जो कि जिनका की पूरी दुनिया में जो है उनकी मकबूलियत है और उनकी एक्सेप्टेंस है और लोग उन्हें मानते हैं, और सिर्फ वही इसराइल को बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
यरूशलम से सहाफी हरेंद्र मिश्रा। अब बीबीसी उर्दू की ख्वातीन बाइकर्स पर मबनी खसूसी सीरीज की आखिरी रिपोर्ट की बारी। आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान की पहली खातून बाइक टूरिस्ट से है, लाहौर की जीनत इरफान है। ये अपनी मोटरसाइकिल पर सफ़र करती हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का, और साथ ही इस सफ़र की वीडियो डायरीज भी बनाती हैं। उनसे बीबीसी की नामा निगाह हिना सईद ने मुलाकात की और बात की, लेकिन अपनी बाइकिंग की कहानी खुद उन्हीं की जबानी।
काले बूट और लाल जैकेट पहने प्रोफेशनल बाइकिंग गियर में मोटरसाइकिल पर सवार जीनत इरफान है पाकिस्तान की पहली बाइक टूरिस्ट। जीनत ना सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान के दूर दराज और खूबसूरत इलाकों का सफर करती हैं, बल्कि वीडियो डायरी की शक्ल में इन लम्हों को कैद भी करती हैं। जीनत ने 18 साल की उम्र में अपने छोटे भाई से मोटरसाइकिल चलाना सीखी और वजह थी अब्बू का अधूरा ख्वाब।
बाइक मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे जो अब्बू थे उनका ये शौक़ था कि वो पूरी दुनिया का बाइक के ऊपर सैर कर सकें। मैं 10 महीने की थी जब वो वफात पा गए थे, तो जब मेरी अम्मी ने मुझे उनकी ये ख्वाहिश के बारे में बताया तो तब मेरे अंदर एक ख्याल आया कि क्यों ना जब मैं बड़ी हूँ मैं उनकी ये ख्वाहिश और उनका वो एक ख्वाब पूरा कर सकूँ।
जीनत ने साल 2015 में मोटरसाइकिल पर अपना पहला टूर किया गिलगित बल्तिस्तान में, और तब से अब तक इन 3 सालों में वो 20,000 किलोमीटर मुकम्मल करते हुए मुतअद्दिद ट्रैवल डायरीज बना चुकी हैं। लोग सोचते हैं कि शायद जीनत ये ट्रिप अकेले ही करती हैं, लेकिन ये सच नहीं।
मैं एक सोलो राइडर नहीं हूँ और मैं सोलो अपने किसी भी ट्रिप में नहीं जाती। मेरा एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में सबसे पहले तो मेरा भाई मेरे साथ हर ट्रिप पे अकंपनी मुझे करता है सेपरेट मोटरसाइकिल पर। میں نے سب سے پہلا ٹرپ جو لیا تھا گرگت بلتستان تھا, اس میں جو علاقے آتے ہیں وہ ہے کھنجرا پاس جو چائنا اور پاکستان کا بارڈر ہے, پھر آتا ہے ہنزا ویلی اینڈ اسکردو میں میں نے رائڈنگ کی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے سیکنڈ ٹرپ لیا تھا 2016 میں, وہاں پہ میں خیبر پختونخوا کے علاقے گئی تھی جہاں پہ سوات, چترال, شندور, مستوج, گھاکوچ یہ کچھ علاقے ہیں.
موٹر سائیکل پر پاکستان کے شمالی علاقوں کا سفر دیکھنے اور سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں. کئی بار بائک سے گرنے اور زخمی ہونے کے باوجود زینت نہ تو گھبرائیں اور نہ ہی ان کا شوق کم ہوا.
مجھے سب سے مشکل لگتا ہے بائکنگ کرنا وہ سیف الملوک لیک ہے, کیونکہ وہاں پہ کافی پتھریلا راستہ ہے, بہت مشکل ہوتا ہے جیپ کو بھی گزرنا. وہاں پہ میں ایک دفعہ گری بھی تھی اینڈ وہ میرا پہلا ٹور تھا جب میں گری تھی, اور تب میری بریکس بھی ٹوٹ گئی تھیں اور کلچ بھی.
زینت لاہور اسکول آف اکنامکس سے مارکیٹنگ اور فائنینس میں گریجویشن کر رہی ہیں اور ساتھ باقاعدگی سے اپنی موٹر سائیکل ٹریول ڈائریز بھی بنا رہی ہیں. انہوں نے جب 2015 میں اپنا پہلا ٹور کیا تھا تو فیس بک پر اپنا صفحہ بنایا زینت عرفان ون گرل ٹو ویلز کے نام سے, جہاں وہ اپنی روزانہ کی اپڈیٹس لکھتی ہیں اور ویڈیو کی شکل میں ڈالتی ہیں. وہ کہاں جا رہی ہیں, کس سے مل رہی ہیں, پہاڑی علاقوں میں کون سے ثقافتی رنگ دیکھے. اس سب کے پیچھے زینت کا مقصد ہے کہ دنیا کو پاکستان کے خوبصورت چہرے کے ساتھ مثبت پہلو بھی دکھائیں. زینت کی انفرادیت اور کوشش کے باعث وہ ابھی سے ہی ایک اسٹار بن گئی ہیں اور جلد ہی ان کی زندگی پر مبنی ایک پاکستانی فلم بھی ریلیز ہو رہی ہے.
میں کافی لکی ہوں, پریولیج, کہ میرے پر ایک بایوپک بن رہی ہے جس کا نام ہے دا موٹر سائیکل گرل. وہ 20 اپریل کو اس سال ریلیز ہوگی اور اس کی اسٹار ہے سہائے علی آبرو جو میرا رول پلے کر رہی ہیں.
زینت خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی ہیں کہ ان کے دوست اور فیملی ان کے بائک چلانے کے خواب میں ان کے ساتھ ہیں. مستقبل میں زینت کی خواہش ہے کہ وہ پورے پاکستان کا بائک پر سفر کریں. حنا سعید, بی بی سی نیوز, لاہور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور بلوچ آبادی والے دیگر علاقوں میں بلوچ یوم ثقافت یا بلوچ کلچر ڈے منایا گیا. اس دن کے مناسبت سے بلوچ ثقافت پر مبنی مختلف رنگا رنگ تقاریب منعقد ہوئیں. تفصیل کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں ہے جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ دول کوئٹہ شہر میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سبززار پر بلوچ ثقافت کے دن کی مناسبت سے بجایا جا رہا ہے. لوگ اس موقع پر دول کی تاب پر رقص کرتے رہے. گزشتہ چند سال سے 2 مارچ کو بلوچ کلچر کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے. اس دن کی مناسبت سے کوئٹہ شہر میں بعض سیاسی جماعتوں کے علاوہ غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے بلوچ ثقافت کی عکاسی کرنے والی اشیاء کی نمائش کی گئی, جبکہ لوگ اس موقع پر موسیقی سے بھی محظوظ ہوتے رہے. اس دن کی مناسبت سے جو چیزیں زیادہ نمایاں تھیں ان میں گدان یعنی روایتی خیمہ بھی شامل تھا. گدان کو ان تمام اشیاء سے سجایا گیا تھا جو کہ پرانے زمانے میں بلوچوں کے زیر استعمال رہی ہیں. اس موقع پر مرد, خواتین اور بچے روایتی بلوچی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. ایک خاتون سمیرہ شوکت انکا کا کہنا تھا کہ شناخت برقرار رکھنے کے لیے ثقافت کا برقرار رکھنا ضروری ہے.
کوئی بھی قوم اپنے ثقافت کو بھول کر ترقی نہیں کر سکتی. اگر ثقافت مٹ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ہسٹری بھی کھو دیں گے, اور اگر ہسٹری زندہ رکھنی ہے تو ہمیں اپنے کلچر ڈے باقاعدہ طور پر منانے چاہیے ہر صورت.
بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی اس دن کی مناسبت سے تقاریب کا انعقاد کیا گیا. کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں سیکورٹی سے متعلق اداروں کی جانب سے بھی اس دن کے حوالے سے تقاریب منعقد کی گئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بلوچ یوم ثقافت, ہو سکے تو اس کا احوال بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھیے گا. کھیلوں کا احوال آیا جاتا ہے تفصیلی جو جمعے کے جمعے آپ سنتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, کھیل کے میدان سے. کون کرتا ہے اسے پیش؟ عبدالرشید شکور. عبدالرشید شکور گو کے یو اے ای میں رہے, ابھی وہیں ہیں شاید, میچوں پر ان کی نظر ہے, لیکن وہ بات بعد میں کریں گے ان سے. پہلے پروگرام کھیل کے میدان سے, ترتیب و پیشکش عبدالرشید عبدالرشید شکور کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ اعلان تو سن لیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ لائٹس
کیمرا ایکشن. میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں
ہیرو. باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب پروگرام کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور.
میں اس سے بڑا خوش ہوں کیونکہ میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے اپنی کرکٹ انجوائے کی ہے.
بھائی یہی تھا کہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا اور میرا موبائل اچھل گیا تھا.
Being a Lahori, I need to support Lahore and I want to support Lahore.
اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکریفائز کرنی پڑیں گی.
پریپریشن اس لیول پہ رکھیں کہ ہم جا کر میچ جیت سکیں.
PSL کیا اس بار بالر کی لیگ ثابت ہوگی؟ عمران طاہر اور نوجوان ابتسام شیخ نمایاں. پرائیویٹ لیگز یا قومی ذمہ داری؟ کرکٹرز کس کا انتخاب کریں؟ اور بھارتی بیٹنگ لائن کیا ورلڈ کپ کے لیے تیار ہو چکی؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم سے سلام. پاکستان سپر لیگ کا آج نواں دن ہے اور اب تک 11 میچز ہو چکے ہیں. ملتان سلطانز کے بارے میں مبصرین نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ اس ٹیم پر نظر رکھو، یہ اس بار کی فیورٹ ہے، لیکن اب اس دوڑ میں کراچی کنگز بھی شامل ہو چکی ہے جس نے کمال کی پرفارمنس دیتے ہوئے لگاتار 3 میچز میں کامیابی حاصل کی. کراچی کنگز کی خاص بات اس کی فیلڈنگ ہے، کبھی شاہد آفریدی چھکے کو کیچ میں بدل دیتے ہیں تو کبھی جو ڈینلی جونٹی روڈس بن جاتے ہیں اور کبھی روی بوپارا کا کیچ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے. دبئی میں لیگ کے 8 میچوں میں نہ کوئی بہت بڑا اسکور ہوا، نہ ہی کسی بیٹسمین کی طرف سے کوئی بڑی اننگز دیکھنے میں آئی، بلکہ بالنگ میں چند اچھی پرفارمنس ضرور دیکھنے میں آ چکی ہیں، جن میں جنوبی افریقی اسپنر عمران طاہر کا 2 میچوں میں جادو سر چڑھ کر بولا جو ملتان سلطانز کی طرف سے کھیل رہے ہیں. عمران طاہر سے میرا پہلا سوال تھا کہ آپ پہلی مرتبہ پاکستان سپر لیگ کھیل رہے ہیں، کیسا لگا یہ تجربہ؟
بڑا اچھا فیل کر رہے ہیں، بڑا اچھا سٹینڈرڈ ہے تو ناٹ ایزی فار اسپنر ٹو پرفارم، اور وکٹ اچھے ہیں ابھی اسپنرس کے لیے تو، لیکن آئی تھنک دیٹ میکس یو پرفیکٹ کہ آپ کو بال اس کے حساب سے کرنا پڑتا ہے. ہر میچ ہر دن میرے لیے ایک چیلنج ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا کر سکوں، اور میں خوش ہوں کہ ایز لانگ ایز آئی ایم ڈوئنگ ویل فار ملتان سلطان تو آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ.
عمران طاہر سے میرا اگلا سوال تھا کہ دنیا کی کوئی T20 لیگ آپ کی دسترس سے باہر نہیں، کئی انگلش کاؤنٹیز بھی آپ کھیل چکے، ہم نے تو آپ کی ٹیموں کی گنتی کر لی جو 25 بنتی ہے، کیا آپ کو بھی تعداد یاد ہے؟
میرے خیال سے 28 ہو جائیں گی اس سال یا 30 ڈیفینیٹلی، تو میں اس سے بڑا خوش ہوں کیونکہ میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے کرکٹ انجوائے کی ہے اور دوست بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جہاں پہ بھی کھیلوں گا ان فیوچر آئی ڈونٹ مائنڈ.
پاکستان سپر لیگ کے بالرز کا تذکرہ حیدرآباد سندھ کے 19 سالہ لیگ اسپن گگلی بالر ابتسام شیخ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. اینک لگا کر بالنگ کرنے والے ابتسام شیخ نے پشاور زلمی کی ایمرجنگ کیٹیگری کے ذریعے PSL میں قدم رکھا ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ جس طرح PSL نے حسن علی اور شاداب خان کو انٹرنیشنل کرکٹ تک جانے کا موقع فراہم کیا، اگلا نام ابتسام شیخ کا ہو سکتا ہے. خود ابتسام شیخ کا اعتماد بھی یہی کچھ کہتا ہے.
جی انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جیسی پرفارمنس جاری ہے انشاءاللہ ایسی پرفارمنس ہی رکھنی ہے، اور کوشش کروں گا کہ اپنی پرفارمنس سے اپنی ٹیم کو جتواؤں، تو ایسی پرفارمنس ہی ہوں گی تو لازمی کہیں نہ کہیں تو نام آنے.
میں نے ابتسام سے پوچھا کہ جب PSL میں شامل ہونے کا پتا چلا تو اس وقت کیا ایسا ساتھ تھے؟
بھائی یہی تھا کہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا اور میرا موبائل اچھل گیا تھا، کیونکہ جب میں نے اپنا نام سنا کہ ایمرجنگ پلیئر کے لیے میں سلیکٹ ہوں پشاور زلمی کے لیے.
پاکستان سپر لیگ ہو اور شو بزنس اور دوسرے کھیلوں سے تعلق رکھنے والے موجود نہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستانی ٹینس کھلاڑی احسام الحق سے دبئی اسٹیڈیم میں میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سارا سال ٹینس کی مصروفیات کے باوجود کرکٹ سے اس دلچسپی کی کوئی خاص وجہ؟
Very, very excited about it. And, رہی بات کون سی فیورٹ ٹیم، obviously میں لاہوری ہوں، ایون تو ساری ٹیمیں پاکستانی کی ہیں، بینگ اے لاہوری آئی نیڈ ٹو سپورٹ لاہور اینڈ آئی وانٹ ٹو سپورٹ لاہور، انفارچونیٹلی دے آر گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم رائٹ ناؤ، بٹ ہوپفلی دے کین گیٹ سم ونز انڈر دا بیلٹ۔ اور اس کے علاوہ بینگ اے لاہوری سپورٹر، آئی تھنک مائی فیورٹ پلیئر ہیز ٹو بی برینڈن مکلم، ہی از اے گریٹ کیپٹن، گریٹ لیڈر میرے خیال سے، اور گریٹ بیٹسمین ایز ویل، ویری پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے کھیلتے ہیں وہ۔
میرا احسام الحق سے اگلا سوال تھا کہ ڈیوس کپ کے میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ بھی آہستہ آہستہ پاکستان میں واپس آ رہی ہے، یہ سب کچھ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے؟
Things are getting better. ملکی حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان آرمی کی وجہ سے انہوں نے اتنے انیشیٹو لیا ہے ٹو پرووائڈ سیکورٹی، اینڈ ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے فورن پلیئرز جو ہیں دے ہیو دی ٹرسٹ اینڈ بلیف کہ پاکستان از اے سیف کنٹری ٹو پلے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں ہوں گی جی، اللہ کرے کہ اگلے سال اور میچز بھی پاکستان میں ہوں، ہوپفلی آل دی گروپ میچز کین بی پلیڈ ان پاکستان ایز ویل۔
بھارتی فلم رئیس میں شاہ رخ خان کے ساتھ کام کر کے شہرت پانے والی پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان پشاور زلمی کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ خود آپ کی کرکٹ سے کتنی دلچسپی؟
اتنا زیادہ فالو نہیں کرتی، لیکن ابھی ہماری ٹیم میں ایک 19 سال کا بچہ ہے اینڈ ہی از بریلینٹ، آئی تھنک ہز نیم از ابتسام اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہے نا؟
ابتسام شیخ
از بریلینٹ۔
میں نے ماہرہ سے پوچھا کہ بھارت جا کر رئیس میں آپ نے کام کیا، عوام میں پذیرائی بھی ملی، لیکن دونوں ملکوں کے سیاسی حالات مزید کام کرنے میں رکاوٹ ثابت ہوئے، کھیل ہو یا شو بزنس، یہ سیاست ان دونوں شعبوں کو ہی کیوں نقصان پہنچا رہی ہے؟
کہنا آسان ہے کہ ہر چیز یو نو آرٹس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، پالیٹکس کو آپ نہ لائیں آرٹس میں، آپ نہ لائیں اسپورٹس میں، نہیں لائیں پالیٹکس کو، بٹ دی ٹروتھ از پالیٹکس جو ہے وہ ہم سب کی زندگیوں کا ایک حصہ ہے obviously، کیونکہ جو ہمیں گورن کر رہے ہیں، جو ہمارے رولز ہیں، جو ہماری پالیٹکس آف آر کنٹری ہے، وہ ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے انکلوڈنگ آرٹس اینڈ اسپورٹس۔ سو ایف یو آسک می، مائی سجیشن وڈ بی کہ اس طرح کی پالیٹکس ہونی چاہیے جو آرٹس اور اسپورٹس کو افیکٹ نہ کرے۔
قومی ٹیم پہلے یا پرائیویٹ لیگز؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے کو ہم نے اس موضوع پر وسیم اکرم، بازید خان اور محمد اکرم کی گفتگو سنوائی تھی، میں نے اس سلسلے میں پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد اور مکی آتھر سے بھی ان کی رائے جاننی چاہیے۔ میں نے سرفراز احمد سے پوچھا کہ پاکستانی کرکٹرز قومی ٹیم اور پرائیویٹ لیگز دونوں میں کیسے توازن رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں، آپ کو اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکریفائز کرنی پڑیں گی، تو جتنی آگے کرکٹ باقی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لڑکے ہوں گے اگر ان کو یہ پروفیشنل ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے لیے اچھا کھیلیں تو وہ لیگوں کو سیکریفائز کریں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ہے، کھیلتا ہے وہ تھک جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر سیکریفائز کریں گے تو پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔
مکی آتھر سے میں نے پوچھا کہ ورلڈ کپ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح اپنے کھلاڑیوں کی فرنچائز کرکٹ میں شرکت محدود کر سکتے ہیں؟
We're going to look at every player as a separate case. I've got a player plan for every one of our players that
Mickey keh rahe hain ki wo har khiladi ke mamle ko infradi taur par dekh rahe hain aur unke paas World Cup ko zehen mein rakhte hue har khiladi ke liye mansooba bandi maujood hai. Mickey ka ye bhi kehna hai ki humne pehle hi 20 khiladiyon ka squad muntakhab kar rakha hai jin par hum World Cup tak kaam karte rahenge aur phir unme se 15 khiladiyon ka intekhab karenge. Agar waqt ijazat dega to in khiladiyon ko leagues mein hissa lene ki ijazat di jayegi. World Cup ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن اس وقت کپتان وراٹ کوہلی کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن دوسرے بیٹسمین کیا کر رہے ہیں، اور کیا بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کے چیلنج کے لیے اب تیار ہو چکی ہے؟ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
ایک ہی موٹیو ہے کہ ہم 120% ایفرٹ دیں، پریکٹس میں محنت کریں اور ٹور کے ہر دن پہ اپنا مائنڈ سیٹ اچھا رکھیں اور پریپریشن اس لیول پہ رکھیں کہ ہم جا کر میچ جیت سکیں، اور وہ ہم نے اچیو کیا ہے اس سیریز میں اور اس کی ہم کو سب سے زیادہ خوشی ہے۔
بھارت کے کپتان وراٹ کوہلی کی آواز میں خوشی کا یہ احساس تب آیا جب ٹیم جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز 5-1 سے اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ خود کپتان وراٹ کوہلی کا بلہ ون ڈے سیریز میں خوب بولا، انہوں نے 3 سینچری کی مدد سے 588 رنس بھی بنائے۔ سلامی بلے باز شکھر دھون نے بھی 2 ہاف سینچری اور 1 سینچری جمع کر اپنا دمخم دکھایا، تو روہت شرما نے بھی 1 سینچری بنا کر راحت کی سانس لی۔ یوزویندر چہل اور کلدیپ یادو تو گیند بازی میں 30 وکٹ جھٹک کر سب سے بڑے ہیرو ثابت ہوئے ہی۔ کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن خاص کر بلے بازی کو لے کر کہتے ہیں،
اچھا پرفارمنس رہا ہے شکھر دھون کا، روہت شرما نے 1 سینچری لگائی ہے،
लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो विराट कोहली बिल्कुल एक तरह से जैसे नॉर्थ स्टार होता है गैलेक्सी में, वहां पर छाए हुए हैं, चमक रहे हैं।
वनडे सीरीज में तो ऐसा लगा जैसे भारतीय टीम को जिताने की जिम्मेदारी अकेले विराट कोहली के कंधों पर है। घरेलू पिचों पर ढेरों रन्स बनाने वाले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने पांचवें वनडे मैच में 115 रन्स बनाए, लेकिन बाकी मैचों में उनका हाल बेहाल रहा।
मैं मानता हूँ चार मैच अच्छे नहीं गए, बट सभी प्लेयर से होता है। मुझे पता था कि मैं अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में था, अच्छी बैटिंग हो रही थी नेट में, कोई एक तरीके का डिसमिसल नहीं था, अलग अलग डिसमिसल से, तो वो होता रहता है।
अजिंक्य रहाणे भी रनों को तरसते रहे। श्रेयस अय्यर भी कोई यादगार इनिंग नहीं खेल सके। जिन हार्दिक पांड्या को उछल्ले बल्लेबाजों की हिम्मत माना जा रहा था, उन्होंने सबसे ज्यादा 14 रन्स की इनिंग खेली। जुनूबी अफ्रीका में मिली 5-1 की शानदार जीत के बाद भी भारतीय ड्रेसिंग रूम में अगर बल्लेबाजी परेशानी का सबब है तो उसका हल मिलना शायद अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब तो मुकाबले उछाल लेते गैर मुल्की विकेटों पर ही होंगे।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को शारजा से इजाजत दी।
प्रोग्राम खेल के मैदान से तरतीब व पेशकश थी अब्दुल रशीद शकूर की, और अब मैं इसमें बामुसम्मा के पास ही जा रहा हूँ, मतलब समझ ही गए होंगे, मुत्तहिदा अरब इमारात UAE, जहाँ पर अब्दुल रशीद शकूर मौजूद हैं। क्या हुआ अब्दुल रशीद शकूर? ये पाकिस्तान सुपर लीग की तीसरी किस्त में आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची का टकराव था, नतीजा क्या रहा?
मैच नहीं हो सका है बारिश की वजह से, यहाँ पे तमाशाइयों को काफी मायूसी हुई है। आज इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा क्राउड हमें स्टेडियम में नजर आया है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तमाशाइयों से भरा हुआ है इस वक्त। और ये पहला मैच जो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान था, वो एक गेम भी नहीं कराई जा सकी, सिर्फ टॉस हुआ था जो कराची किंग्स ने जीता था और बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन बारिश होती रही और उसके बाद फील्ड गीली थी, अंपायर्स ने फैसला किया कि ये मैच नहीं हो सकता।
ठीक है,
और दूसरा मैच ताखिर का शिकार है अभी थोड़ी देर के बाद।
अच्छा, तो ये जो ना हो सका मैच, वो उसका क्या बनेगा, कीमा या ये मैच फिर होगा?
ये अभी लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड बदले मुकाबिल है, टॉस उसमें भी ताखिर हुई है, अब से कुछ देर के बाद टॉस होगा और यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे यानी अब से आधे घंटे के बाद मैच शुरू होगा। अगर बारिश ना हुई, बारिश रुकी हुई है, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे जो लोग हैं वो फील्ड में है, अब इंतजार इस बात का है कि कम अज कम एक मैच तो हो ताकि जो शायकीन आए उनको मुकम्मल तौर पर मायूसी का सामना ना करना पड़े।
चलें, ये तो ठीक है, मैंने सवाल कुछ पूछा लेकिन आपने सियासतदान सफारतकार की तरह जवाब वो दिया कि जो आपने कहा था इसी की तैसी में गया सवाल, जो मुझे कहना है मैं कहूँगा। ओ भाई, मैं पूछ रहा था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के मैच का अब क्या होगा, वो होगा नहीं होगा? अच्छा, एक सवाल मुझे और भी करना है, हो सके तो जरा मुझे जवाब दें, मेरी तशफी हो जाए। ये जो मैं खेल के मैदान से सुन रहा था आज, जिसको आपने तरतीब दिया और पेश भी किया, उसमें मायरा खान, सरफराज, मिकी आथर, विराट कोहली, ये सब सितारे और इनकी आवाजें जमा करना और उनके बुनियाद पर प्रोग्राम करना कितना आसान या कितना मुश्किल है?
आसान तो मेरे लिए हो गया है, लेकिन वैसे ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खासतौर पर इवेंट के दौरान जब आप इवेंट पर भी फोकस कर रहे होते हैं और अपने आप को पूरे हफ्ते का निचोड़ जो है इस प्रोग्राम को बनाना होता है, तो ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अब ये आदत हो गई है और ये सब कुछ आपसे ही सीखा है और ये प्रोग्राम आपसे ही मुझे मिला है, तो कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर से बेहतर हो जाए।
अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए नहीं कहा था कि आप मेरा इसमें कसीदा पढ़ देंगे, लेकिन जो आपने कह दिया उसके लिए शुक्रिया। चलें, हिम्मत जारी रखें, और अगर कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मार्का हो जाए तो कम से कम बता दीजिएगा, बयान कर दीजिएगा, उसके लिए स्टोरी लिख करके भेज दीजिएगा अगर ऑन एयर ना हो सके, इसलिए कि आप तो कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो छोटे बुलेटिन होते हैं उसमें भी आते रहते हैं ना। फिलहाल अब्दुल रशीद शकूर शारजा से ये हाल अहवाल बयान करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग का अहवाल बता रहे थे अब्दुल रशीद शकूर, और यहीं सैरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इसके एडिटर थे सुहेल अलीम, प्रोड्यूसर अंबर खैरी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सदीक, लंदन से पैमेला स्टेला टेलर। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर नादिया सुलेमान की जबानी।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ تجارتی جنگ امریکہ آسانی سے جیت سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اسٹیل اور الومینیم کی درآمدات پر نئے ٹیکس متعارف کرانے کی بات کی تھی، جس پہ امریکہ کے اہم تجارتی پارٹنرز نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں 24 اسپتال اور کلینکس شامی حکومت کی جانب سے کی جانے والی بمباری میں تباہ ہو گئے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے آئندہ ماہ بریگزٹ کے بعد یورپی یونین کے ساتھ قریبی اور گہرے تعلقات کے حوالے سے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک اسپورٹس کلب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اگلے ماہ ملک کی پہلی خواتین میراتھن ریس کا انعقاد کریں گے۔ اسرائیل کی پولیس نے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو سے بدعنوانی سے متعلق کیس میں پوچھ گچھ کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔